वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से और घरेलू तशद्दुद के हवाले से, इसी तरह जो चिल्ड्रन के साथ जो ज्यादतियां होती है, ये इन सब के हवाले से एक टास्क फोर्स बना है। मैं उसका चेयरमैन भी हूँ और उसने बड़ा काम किया और उसमें हमने जो अपनी सिफारिशात है वो फाइनल कर दी है और वो सिफारिशात अब जाएंगी कैबिनेट के सामने, फिर उसके बाद असेंबली में जाएंगे और एक कानून बनेगा।
एक सवाल के जवाब में रक्षंदा नाज ने कहा कि दीगर मुल्क की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी जिंसी तौर पर हिरासा करने के वाकयात उसी तरह पेश आते हैं जिस तरह के बाकी मुल्क में, और उनकी रोकथाम के लिए उतनी ही कोशिशें की जाती हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे ये कानून बहुत पहले बन गया था और इस पर अमल दरामद हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी कुछ देर नहीं हुई है और इस कानून की मदद से बहुत सी ऐसी शिकायत दूर की जा सकती हैं जो इससे पहले बयान नहीं की जाती थी। अपने फराइज की तफसील बताते हुए रक्षंदा नाज कहती हैं,
मुतसिब का जो फोकस है वो सेक्सुअल हरासमेंट यानी जिंसी तौर पर हरासा किए जाने की जो वाकयात हैं गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल किसी भी इदारे में जहां औरतें और मर्द काम करते हैं, वहां से मैनेजमेंट के की तरफ से आए या कोई डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई करे तो ये उनको डील करेगा ये इदारा।
इस सवाल के जवाब में कि आया ये मुहतसिब कुछ इख्तियारात भी रखता है, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात का कहना है कि इस ओहदे को नुमाइशी तसव्वुर न किया जाए।
जो मुहतसिब के इख्तियारात हैं, चाहे मेल हो फीमेल, इससे फर्क नहीं पड़ता है, इख्तियारात भी होंगे और साथ जो प्रपोजल हमने दिए खवातीन के हवाले से उसमें बहुत ज्यादा इख्तियारात हम प्रपोज कर रहे हैं ताकि ये अपने पैरों पे खड़े हो सकें, इनको एक इनकरेजमेंट मिले।
मुलाजमत के दौरान मर्द और खवातीन को अगर किसी नारवा सलूक या नामुनासिब सूरत हाल का सामना हो तो इसकी शिकायत न सिर्फ महकमाना तौर पर की जा सकती है बल्कि मुहतसिब का इदारा भी इस मामले पर कार्रवाई कर सकता है और ये कार्रवाई मौसर हो सकती है।
अच्छी शुरुआत है और इनके आने से जो ख्वातीन हैं जिन जो मुख्तलिफ मसाइल के शिकार हैं, घरेलू तशद्दुद है और जो मुश्किलात का सामना उनको रहता है, मेरे ख्याल से ये इससे काफी बेहतरी आ सकेगी।
हम ये तो नहीं कहते कि सेक्सुअल हरासमेंट खत्म हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट एक इंस्टीट्यूशन मौजूद होगा जो इस सारी चीज को एड्रेस करेगा।
मुदस्सिर मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक urduvoa.com पर बराह रास्त सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए। दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
इंसानी हकूक के अलमबरदार आलमी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने हफ्ते के रोज मुतालबा किया है कि बैन अलाक़वामी सतह पर इमदाद फ्राहम करने वाले इदारे अफगानिस्तान के नए वजीर दिफा असदुल्ला खालिद के खिलाफ पाबंदियां आयद करें, क्योंकि ऐसे बावसूख शहादतें मौजूद हैं कि उन्होंने इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस रहे हैं। वजीर दिफा कंधार और गलनी सूबों के नज्म व नस्क के जिम्मेदार भी रहे हैं और उन्होंने अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे की सरबराही भी की है। उन पर यह इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा के 5 कारकुनों को हलाक करने का हुक्म दिया जो कंधार में अप्रैल 2007 में सड़क के किनारे नस्प एक बम धमाके में हलाक हो गए थे। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में वज़ीर दिफा की तकर्री की मजम्मत की गई है और इसे सदर अशरफ गनी की तरफ से आने वाले सदारती इंतखाबात में फ़ायदा उठाने के लिए मौका परस्ती करार दिया गया है। अफगान हुकूमत ने ह्यूमन राइट्स वॉच की इस रिपोर्ट के बारे में फौरी तौर पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 4 सालों के दौरान बच्चों के खिलाफ तशद्दुद के वाकयात में इजाफा देखने में आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अदादोशुमार के मुताबिक सन 2015 में बच्चों के खिलाफ तशद्दुद के मजमूई तौर पर 142 वाकयात के मुकदमे दर्ज हुए थे। ان میں 21 بچیوں کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات بھی شامل ہوئے تھے، جبکہ سال 2016 میں یہ واقعات 151 ہو گئے تھے، مگر 2017 میں یہ واقعات کم ہو کر 123 رہ گئے تھے۔ تاہم پچھلے سال یعنی 2018 میں ان واقعات میں اضافہ ہو کر مجموعی طور پر بچوں کے خلاف جنسی تشدد کے 213 مقدمات کا اندراج ہوا تھا۔ جنسی تشدد کا نشانہ بننے والوں میں 181 بچے اور 32 بچیاں شامل تھیں۔ پولیس حکام نے کہا کہ پچھلے 4 سالوں میں بچوں کے خلاف تشدد میں ملوث 900 ملزمان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، اور ان میں بیشتر کو مختلف عدالتوں میں سزائیں بھی دلوائی گئی ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد۔
خیبر پختونخوا میں پچھلے 4 سالوں کے دوران بچوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق 2015 میں بچوں کے خلاف تشدد کے مجموعی طور پر 142 واقعات کے مقدمے درج ہوئے تھے، ان میں 21 بچیوں کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات بھی شامل تھے۔ 2018 میں ان واقعات میں اضافہ ہو کر مجموعی طور پر بچوں کے خلاف جنسی تشدد کے 213 مقدمات کا اندراج ہوا تھا۔ جنسی تشدد کا نشانہ بننے والوں میں 181 بچے اور 32 بچیاں شامل تھی۔ پولیس حکام نے بتایا کہ پچھلے 4 سالوں میں بچوں کے خلاف تشدد میں ملوث 900 ملزمان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، اور ان میں بیشتر کو مختلف عدالتوں میں سزائیں بھی دلوائی گئی ہے۔ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم عمران ٹکر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بچوں کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات میں اضافہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناکامی اور نااہلی ہے۔
زیادہ تر ان کیسز کا رپورٹ درج ہوا ہے جس میں مرڈر ہوا ہے بچے کا، یا اس بچے کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑی ہے۔ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس میں مرڈر بھی نہیں ہوا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے کیسز بھی رپورٹ ہونے چاہیے۔
عمران ٹکر نے کہا کہ مسئلہ تب حل ہوگا جب تمام تر واقعات پولیس کو رپورٹ کیے جائے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس قسم کی واقعات میں ملوث ملزمان کو پوری طور پر گرفتار کرے اور ان کو عدالتوں کے سامنے پیش کرے۔ حال ہی میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کے حل کے لیے تعینات کی جانے والی صوبائی محتسب رخشندہ ناز نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بچوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ باعث تشویش ہے۔
18 امینڈمنٹ کے بعد چائلڈ پروٹیکشن کمیشن اور یہ سب چیزیں پروینشن لیول پر بھی کام کر رہی ہیں، اس کے باوجود پاکستان میں یہ بڑھ رہا ہے۔ اس میں تو سب سے اہم بات یہ کہ پاکستان میں بچوں کے موجودہ قوانین ہیں، ایک ان کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے، اداروں کی کیپیسٹی کا مسئلہ ہے۔
پنجاب کے ضلع قصور کے علاوہ مردان، نوشہرہ اور خیبر پختونخوا کی کئی ایک اور اضلاع میں پچھلے سال بچوں کے خلاف جنسی تشدد میں ملوث کئی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ مردان میں 6 سال قبل ایک کمسن بچی کو جنسی تشدد کے بعد ہلاک کرنے کے جرم میں ملوث اہم ملزم کو عدالت نے چند روز قبل 50 سال قید سخت کی سزا سنا دی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذاتی وکیل مائیکل کوہن نے جمعرات کو بتایا کہ وہ کانگریس کے ایک پینل کے سامنے پیش ہوں گے اور شہادت دیں گے۔ صدر ٹرمپ اور ان کے ذاتی وکیل کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ انہیں کانگریس کے سامنے غلط بیانی کرنے اور دوسرے جرائم کی پاداش میں قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ جو ہماری وائس آف امریکہ کے نمائندے نے تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
مائیکل کوہن نے گزشتہ سال صدر ٹرمپ سے الگ ہوتے ہوئے ان کے ساتھ اپنے معاملات کے بارے میں استغاثہ کو شہادت دی تھی، جو کئی گھنٹوں پر محیط رہی۔ مائیکل کوہن کہتے ہیں کہ وہ کانگریس جیسے پلیٹ فارم پر ان تمام واقعات کی مکمل اور قابل بھروسہ شہادت دینے کے بھی منتظر ہیں۔ کانگریس کی ایک نگران کمیٹی کے روبرو مائیکل کوہن کی شہادت 7 فروری کو ہوگی۔ اس پینل کے نئے ڈیموکریٹ چیئرمین ایلیجا کیومنگز نے بتایا ہے چیئرمین کیومنگز کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس بات کی ضرورت ہے اور امریکی عوام کے پاس ان کی شہادت کو سننے کے لیے موقع ہوگا، اور ان کے ڈیموکریٹ اور ریپبلکن نمائندوں کے پاس بھی یہ موقع ہوگا کہ وہ سوالات کر سکیں۔ میرے خیال میں امریکی عوام یہ دیکھ سکیں گے کہ ان کے ووٹ کی قدر و قیمت کیا ہے، اور ہم شفاف انداز میں صورتحال کا جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ کمنگز نے کہا کہ انہوں نے وائٹ ہاؤس اور ٹرمپ انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ خفیہ طور پر کی گئی ان ادائیگیوں سے متعلق تمام کاغذات انہیں دیں جو مائیکل کوہن نے ان دو عورتوں کو کی جن کا مبینہ طور پر ٹرمپ سے تعلق رہا۔ ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے ڈیموکریٹ صدر ایڈم شیف نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ وہ روس کی امریکی انتخابات میں دخل اندازی کے بارے میں بھی کوہن کے ساتھ ایک الگ نشست کا انعقاد کر سکیں گے۔ کیلیفورنیا سے ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ایڈم شیف نے کہا کہ انہیں ان سوالات کے جواب چاہیے اور وہ اٹرنی کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر کمیٹی کے بند اجلاس میں شہادت دینے پر آمادہ ہوں گے۔ ہم کچھ عرصے سے اس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں اور امید ہے کہ جلد ہی کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ ٹرمپ نے جمعرات کے روز رپورٹروں کو بتایا کہ انہیں کوہن کی شہادت کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں۔ مائیکل کوہن ایک زمانہ تھا جب یہ کہتے تھے کہ وہ ٹرمپ کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ ماہ ایک جج کو بتایا کہ امریکی لیڈر پر ان کا اندھا اعتماد ان کے لیے لیڈر کی غلط کارگزاریوں کو چھپانے کا باعث بنا۔ کوہن نے اگست میں ٹیکس فراڈ، بینک کاغذات میں جال سازی اور ایک فلم سٹار کو ٹرمپ کے ساتھ اپنے مبینہ تعلقات کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے کے لیے دی گئی رقم کے بارے میں وفاقی الزامات پر قصوروار ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
سامن، کچھ ہی دیر بعد ہم آپ کے لیے ایک خصوصی رپورٹ پیش کر رہے ہیں جو پاکستان میں ماحول کے حوالے سے ہوگی۔ آپ بھی اس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے، 0800-77789۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، 0800-77789۔ اور اب ہم آپ کے لیے ایک خصوصی رپورٹ پیش کر رہے ہیں جو پاکستان میں تعلیم کے شعبے سے متعلق ہے۔ سال 2018 میں جو مختلف مسائل ہیں ان کے بارے میں ہمارے نمائندوں نے کچھ رپورٹس پیش کیں، یہ اس سیگمنٹ کا حصہ ہیں، آئیے سنتے ہیں۔
پاکستان میں 8ویں ترمیم کے بعد سے تعلیم صوبوں کی ذمہ داری بن گئی ہے۔ پنجاب وہ صوبہ ہے جہاں بجٹ کا محض 5% حصہ تعلیم پر خرچ ہوتا ہے۔ اگرچہ گزشتہ برسوں کے مقابلے میں تعلیم کے بجٹ میں کچھ اضافہ کیا گیا، یہاں موجود سرکاری اسکولوں میں اکثریت پرائمری اسکولوں کی ہے، لیکن پھر بھی اسکول جانے والی عمر کے 40% بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جن میں اکثریت لڑکیوں کی ہے۔ پنجاب کے محکمہ تعلیم کے مطابق بجٹ کا زیادہ تر حصہ یہاں تعینات لاکھوں اساتذہ کی تنخواہوں اور پینشن پر صرف ہو جاتا ہے۔ پنجاب کا یہ محکمہ معیار تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے کن اصلاحات پر کام کر رہا ہے، یہ بتا رہی ہیں لاہور سے ہماری ساتھی سمن خان۔
لاہور کے نواح میں قائم گورنمنٹ ہائی اسکول باغڑیاں ایک ماڈل سرکاری اسکول ہے۔ 29 کینال کے وسیع رقبے پر کھلے میدان سمیت 30 سے زائد کمرے ہیں۔ کمپیوٹر اور سائنس لیب سے لے کر ای لرننگ کی سہولت بھی موجود ہے۔ البتہ نرسری اور کے جی کے طالب علموں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں اور بینچ خریدنے کے لیے فنڈز کی کمی ضرور ہے۔ اب رخ کرتے ہیں لاہور سے 62 کلومیٹر کی مسافت پر واقع شہر مرید کے کا، جس کے نواحی گاؤں فتح پوری میں گورنمنٹ پرائمری اسکول کے پاس رقبے کی کمی نہیں، لیکن مرکزی عمارت سمیت پانی اور بجلی کی سہولت سے محروم ہیں۔
زیادہ تر ہم باہر گراؤنڈ میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کیونکہ کلاس روم میں فرنیچر نہیں ہے، زمین پر بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے اور وہاں پر نہیں صحیح ایڈجسٹ ہوتا اسٹوڈینٹس کو۔ اسٹوڈینٹ کی تعداد زیادہ ہے، بلڈنگ صحیح نہیں ہے، فرنیچر نہیں ہے، 4 دیواریں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے نا بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔
پنجاب کے دیہی علاقوں میں ایسے بہت سے اسکول نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سرمایہ کاری کا فقدان ہے، بلکہ پنجاب حکومت نے گزشتہ 7 سالوں میں تعلیمی بجٹ میں تقریباً دگنا اضافہ کیا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ بجٹ کی غیر متوازن تقسیم ہے، جس پر بہتر پالیسی سازی کی ضرورت ہے۔
بجٹ ہے وہ سیلریز پہ جاتا ہے، میں آپ کو اس دفعہ کا بریک اپ تھوڑا سا دے دیتا ہوں. 332 بلین کا ٹوٹل بجٹ ہے, اس میں سے ہمارے پاس رہ جاتا ہے اینڈ پہ اے ڈی پی کے لیے جو ہمارے ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے 25 ارب. اس 25 ارب میں سے بھی ہم 16 ارب جو ہے وہ دے رہے ہیں پیف کے اسکولس کو, جن اسکولس میں ہم نے بچے پرائیویٹ اسکولس میں ڈالے ہوئے ان کو 550 روپیز پر منتھ دیتے ہیں. اس کے بعد رہ گیا صرف 9 بلین. 9 بلین ہے ہمارے پاس سارے ڈیولپمنٹل پروگرامس کے لیے فار دا ہول ایئر 18-19. کچھ بھی نہیں پیسے اینڈ پہ رہ جاتے.
وزارت تعلیم پنجاب کا دعویٰ ہے کہ فنڈز کے بہتر استعمال کے لیے وہ زیور تعلیم جیسے گزشتہ کچھ پروگرامز بند کرنے جا رہی ہے, جس میں اسکول آنے والی ہر بچی کو 1000 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے. اس پر 6.5 ارب سالانہ خرچ ہوتا ہے. وہ ایم آئی ایس نامی ایک سسٹم متعارف کرانے جا رہے ہیں, جس کے ذریعے اساتذہ, طالب علموں اور تمام ملازمین کو مانیٹر کیا جائے گا تاکہ تعلیمی معیار کو جانچا جا سکے. لیکن تاحال ان کے پاس بجٹ کی منصفانہ تقسیم کا کوئی منصوبہ نہیں. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
اور اب بات کرتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کی, جہاں سن 2013 سے پی ٹی آئی ہی کی حکومت ہے. دسمبر 2017 میں تعلیم سے متعلق آگاہی کی ایک مہم الف اعلان نے ملک بھر میں ہری پور ڈسٹرکٹ کو تعلیم کے حوالے سے بہترین قرار دیا تھا, جبکہ مڈل اسکول کی سطح پر انفراسٹرکچر اور سہولتوں کے لحاظ سے مالاکنڈ ڈسٹرکٹ سب سے آگے رہی. اور اگر بجٹ کی بات کریں تو رواں مالی سال اس میں 10 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا. یہاں موجود سرکاری اسکولوں میں باقی صوبوں کے مقابلے میں آبادی کے لحاظ سے اسکول جانے والے بچوں کی تعداد زیادہ ہے. مجموعی طور پر اس صوبے میں تعلیمی میدان میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے, لیکن اب بھی بہت سے سرکاری اسکول بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں. اور اس کی تفصیل ہمیں بتا رہے ہیں عمر فاروق.
یہ بچے صوبہ خیبر پختونخوا کے صوبائی دارالحکومت پشاور کے مضافات میں واقع گورنمنٹ پرائمری اسکول چرخہ خیل میں پڑھ رہے ہیں, جو باتھ روم, بجلی, صاف پانی اور باؤنڈری وال جیسی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں.
ہمارے اسکول میں باتھ رومس نہیں ہے, پانی کا کولر نہیں ہے, فرش بھی نہیں ہے. جب ہم بیٹھتے ہیں یا کھیلتے ہیں تو ہر جگہ گرد ہوتی ہے.
کمرے نہیں ہیں, پنکھے نہیں ہیں. اگر ہمیں رفع حاجت کرنی ہو تو ہم اس باؤنڈری وال کے پیچھے جا کر کرتے ہیں.
سخت گرمی اور سردی کا موسم ان طالب علموں کی پڑھائی میں خلل ڈالتا ہے.
ہمارے اسکول میں بجلی کا سسٹم نہیں ہے. بجلی کا میٹر جو ہے نا وہ واپڑے والے لے گئے. 56,000 روپے بل ہے. ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, نہ ہمیں گورنمنٹ فنڈ دیتے ہیں.
سیکیورٹی کا کوئی مناسب نظام نہ ہونے کے باعث کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ کسی بڑے سانحے کا سبب بن سکتا ہے.
یہ آپ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ تقریباً 4 فٹ کی دیوال ہے اور پیچھے جو ہے نا سارے کیت ہے. کسی بھی ٹائم یہاں پہ دہشت گرد حملہ کر سکتے ہیں. کیا ہماری حکومت پھر تب اس کی انکوائری کرے گی؟
خیبر پختونخوا حکومت کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں 24 ارب سے زائد رقم اسکولوں میں سہولتوں کی فراہمی پر خرچ ہوئی, جس میں 4,800 اسکولوں میں باؤنڈری والس کی تعمیر و مرمت, 4,000 اسکولوں میں لیٹرین, 5,200 اسکولوں میں پانی, جبکہ 4,360 اسکولوں میں بجلی کی فراہمی کو ممکن بنایا گیا.
اگر کسی کی باؤنڈری وال نہیں ہے تو اس باؤن�ڈری وال ہم کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے تقریباً 10 ارب روپے ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم اسکولوں میں جہاں پہ لیٹرین کی ضرورت ہے بچوں کے لیے تو وہاں پر لیٹرین بنائیں گے, جہاں پہ بجلی کا مسئلہ ہے تو وہاں پہ بجلی پرووائڈ کریں گے. اگر وہاں پہ بالکل بجلی نہیں ہے تو اس کو ہم سولر پر کنورٹ کر رہے ہیں. اور اس طرح کہیں پر اگر پانی کے مسئلے ہیں تو پانی کا ایشو حل کروا رہے ہیں.
خیبر پختونخوا حکومت نے گزشتہ 5 سالوں میں صوبے کے تعلیمی بجٹ میں 250% تک اضافہ کیا ہے. اس کے باوجود صوبائی دارالحکومت میں قائم یہ پرائمری اسکول اور اس جیسے دوسرے کئی اسکول ابھی تک حکومتی توجہ کے منتظر ہیں. عمر فاروق, وائس آف امریکہ, پشاور.
اور اب چلتے ہیں بلوچستان, جہاں شرح خواندگی سب سے کم ہے. یہاں اسکول جانے والے لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعداد نصف سے بھی کم ہے. رواں مالی سال اس صوبے کے بجٹ میں اضافے کے بجائے 2 ارب روپے کی کمی کر دی گئی. 1.25 کروڑ کی آبادی والے اس صوبے میں موجود سرکاری اسکولوں میں بچوں کا اندراج نسبتاً کم ہے, اور اسکول جانے والی عمر کے تقریباً 20 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. تعلیمی لحاظ سے یہ صوبہ سب سے پسماندہ تصور کیا جاتا ہے. مزید کچھ تفصیل ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے مرتضیٰ زہری.
یہ بلوچستان کے کسی دور دراز اور پسماندہ علاقے کا اسکول نہیں, بلکہ یہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے نوائی علاقے اصغر آباد کا پرائمری بوائز اسکول ہے. یہاں پورے علاقے میں لڑکیوں کے لیے کوئی اسکول موجود نہیں ہے, جس کی وجہ سے طالبات بھی مجبوراً اسی اسکول میں پڑھنے آتی ہیں. بنیادی سہولتوں سے محروم اس اسکول میں دو خستہ حال کمرے اور ایک صحن میں 200 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
ہم لوگ وہ دور سے آتے ہیں منگل آباد سے، اور ادھر اسکول بھی نہیں ہے لڑکیوں کا، اور ہم لوگ ادھر سے آتے ہیں، ادھر پانی بھی نہیں ہے اور کھڑکی بھی نہیں ہے اور بجلی بھی نہیں ہے اور گیس بھی نہیں ہے۔
اسکول کے اساتذہ کے مطابق یہاں گزشتہ سال 300 طلباء و طالبات زیر تعلیم تھے، مگر بنیادی سہولتیں نہ ہونے کے باعث 100 بچے اسکول چھوڑ گئے۔
سرکاری اسکول ہے سر، لیکن جگہ ان کا پرائیویٹ ہے، اور یہ علاقے والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت دیے، اور یہاں پہ سرکاری ساتھ سرکاری زمین بھی ہے، اگر حکومت بنانا چاہے تو بنا بھی سکتے ہیں، لیکن کوئی توجہ نہیں ہے ان کا، اور الیکشن کے ٹائم پہ آ کر لوگ سیاست کرتے ہیں بس۔
محکمہ تعلیم کے حکام کے مطابق سابق 5 سالہ دور حکومت میں تعلیم کے لیے 250 ارب روپے مختص کیے گئے، جبکہ رواں مالی سال کے دوران تعلیم کے لیے تقریباً 60 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ عہدیداروں کا یہ دعویٰ ہے کہ حکومت کی تعلیمی پالیسی کے باعث گزشتہ 5 سالوں سے محکمہ تعلیم ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔
بجٹ ہمارے فائنانس ڈائریکٹ الوکیشن کرتی ہے ہائی اسکول کو، جس کو ہم کلسٹر ہب اسکول کہتے ہیں، اور اس ہائی اسکول کے جو ہرد گرد جو پرائمری اور مڈل اسکول کے بجٹ ہے تمام ہم ہائی اسکول کو دیتے ہیں۔
حکومت کے مطابق صوبے میں کل سرکاری اسکولوں کی تعداد 14,000 ہے۔ عہدیداروں کے مطابق اسکولوں میں معیار تعلیم کی عدم فراہمی کی ایک بڑی وجہ اساتذہ کی غیر حاضری ہے۔
ہم نے مانیٹرنگ ایسوسیٹ رکھے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں اس کے نمبر آف اسکولس کے حساب سے، اس میں 7-8 انڈیکیٹرز ہیں، ایک سافٹ ویئر اسی کے اندر ہوتا ہے، وہ جا کے چیک کرتا ہے کہ مطلب کتنے بچے ہیں، کتنے ٹیچرز حاضر ہیں، کتنے بچے حاضر ہیں، کتنی کتابیں ملی ہیں، اور بلڈنگ کا کیا حال احوال ہے۔
صوبہ بلوچستان میں بچوں اور بنیادی معیاری تعلیم کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنے والی تنظیم الف اعلان کے مطابق اس وقت صوبہ بلوچستان میں 27 لاکھ میں سے 9 لاکھ یعنی صرف 1/3 بچے اسکول جا رہے ہیں۔ مرتضیٰ زہری، اردو وی او اے، کوئٹہ۔
آپ نے پاکستان میں سرکاری اسکولوں کی صورتحال اور تعلیمی مسائل کے بارے میں رپورٹ سنی۔ ہم نے اس بارے میں بات کی راشد بخاری صاحب سے، جو ایجوکیشن کنسلٹنٹ ہیں اور خاص طور پر ڈیولپمنٹ سیکٹر میں انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ دنیا بھر میں ترقی کی بنیاد جب تعلیم کو سمجھا جاتا ہے تو پاکستان میں اس جانب توجہ کیوں نہیں دی گئی، انہوں نے کہا،
تعلیم بنیادی طور پہ ایک نہایت ہی اہم اور مرکزی مسئلہ ہے کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک کی ترقی میں۔ پاکستان میں بدقسمتی سے بہت سے ایسے مسائل کا شکار رہا ہے، جہاں پہ یوں سمجھ لیجئے کہ اتنے کانفلکٹس کا شکار رہا ہے کہ تعلیم اس کی نظر سے اوجھلی رہی ہے۔ تو شروع سے اب تک اگر آپ بجٹ پروپورشن ہی دیکھ لیں کہ جو تعلیم کو ہمارے دیا جاتا ہے تو وہ ایکچولی 2% سے بھی کم ہے، یعنی 3 یا 4% کی بات کی جاتی ہے لیکن ابھی بھی وہ 2% سے کم جا رہا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تعلیم ہماری ترجیحات میں کس جگہ پہ آ رہی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ایک مسئلہ کسی مربوط اور کنسسٹنٹ تعلیمی پالیسی کا نہ ہونا بھی ہے،
لیکن تعلیمی پالیسیز کے اندر بھی پھر ترجیحات کا مسئلہ ہوا کہ پرائمری ایجوکیشن کو زیادہ ترجیح دی جائے یا ہائر ایجوکیشن کو دی جائے۔ کوئی ایک حکومت آتی ہے جو بنیادی تعلیم کی بات کرتی ہے، کوئی ایک حکومت آتی ہے جو اعلیٰ تعلیم کی بات کرتی ہے۔ یہ سارے مسائل نے اس ایشو کو بہت گمبھیر بنا دیا ہے۔
سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اسکول کا مطلب تو یہ ہے کہ 4 دیواروں کے اندر بٹھا کے بچوں کو پڑھایا جائے اور کم از کم بنیادی ضروری سہولتیں ہوں، جب ایسا نہیں ہوتا تو آپ کس طرح سے ایک اسکول کی بنیاد رکھ سکتے ہیں؟
جی، بنیادی طور پر تو آپ کو جب تک وسائل آپ اس کے لیے مختص نہیں کریں گے اور بنیادی سہولتیں بچوں کو پرووائڈ نہیں کریں گے۔ پاکستان میں دیکھیے کہ پاورٹی یا غربت کی جو سطح ہے اس حساب سے بھی دیکھیں تو عام، اور پھر کیونکہ تعلیم کا معیار بہت کم ہے، اسی طرح سے تعلیم کی مقدار بھی بہت کم ہے، تو والدین کو بھی یہ شعور نہیں ہے کہ بچوں کو اسکول بھیجنا کیوں ضروری ہے۔ جہاں پہ غربت ہے ظاہر ہے وہاں پہ وہ بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ ان کا ہاتھ بٹائیں جیسے ہی وہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں۔ تو اس طرف بھی گورنمنٹ نے بعض اسکیمیں شروع کی تھیں لیکن اس کا کوئی واضح طور پہ کوئی اسٹریٹجی ایسی نہیں بن سکی کہ آپ کہ ہاں جو ریکروٹمنٹ ہے بچوں کی اسکول کے اندر اس میں اضافہ کیا جا سکے۔ ہمارے یہاں نصاب کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں طریقے تدریس کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں ماحول کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں امتحانی نظام کا مسئلہ ہے۔ تو یہ سارے ایسے مسائل ہیں جن پر ترجیحی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔
ارشد صاحب، آپ نے طبقاتی فرق کی بات کی، تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ تعلیم یافتہ وہی بچہ ہے جو انگریزی بولتا ہے، تو کیا ہم اس فرق کو کسی طرح سے مٹا سکتے ہیں، پرائیویٹ اور پبلک اسکولوں کے فرق کو؟
یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، کیونکہ پبلک اسکول تو تقریباً فیل ہو چکا ہے، اور جو شخص تھوڑا سا بھی افورڈ کر سکتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو کسی اچھے پرائیویٹ اسکول میں داخل کریں. ایون وہ لوگ بھی جو چاہتے ہیں کہ پبلک اسکول بہتر ہوں اور ایک سرکاری تعلیمی نظام ہونا چاہیے, لیکن حالات کی مجبوری کی وجہ سے وہ بھی اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں داخل کراتے ہیں, کیونکہ پبلک اسکول میں پڑھنے کے بعد بچے کا کوئی مستقبل ان کو نظر نہیں آتا. ایک چیز تو یہ ہے کہ پبلک اور پرائیویٹ کے درمیان اتنا بڑا فرق پیدا ہو چکا ہے کہ جو کسی کے لیے بھی نظر انداز کرنا مشکل ہے. رہی بات انگریزی کی یا زبان کی تدریس کی, پاکستان میں اس حوالے سے بھی بڑا کنفیوژن یہ پایا جاتا ہے کہ آیا آپ مادری زبان میں تعلیم دیں یا آپ قومی اردو زبان میں تعلیم دیں یا آپ بین الاقوامی زبان انگریزی میں تعلیم دیں. تو اس حوالے سے بھی ہمارے یہاں رائے جو ہے اس میں فرق موجود ہے. دوسرا ایک بنیادی پرسیپشن کا مسئلہ ہے. ہمارے عوام کے اندر یہ پرسیپشن ہے کہ جیسے انگریزی بولنا ایک علم و فضل کی نشانی ہے. میرا خیال ہے اس سے بڑی کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی, کیونکہ انگریزی بھی صرف ایک زبان ہے.
ارشد صاحب, مسائل تو کافی زیادہ ہیں, کئی گمبھیر ہیں اور کئی ایسے ہیں جن کا حل ممکن ہے. ایسا کوئی کلیدی مسئلہ ہے جس کے حل ہو جانے سے اسے باقی سب ضمنی ہو جاتے ہیں اور اس سے کافی بہتری آ سکتی ہے؟
دیکھیے, اس میں ایک بنیادی مسئلہ وسائل کو چھوڑنے کے بعد, یعنی وسائل کا تو بالکل ضروری ہے کہ آپ بچوں کو ایک اچھی جگہ پرووائڈ کریں, ایک اچھا کلوز کلاس روم دیں, ان کے لیے باتھ روم کی سہولت ہو, پانی کی سہولت ہو, ڈیسک کی سہولت ہو, بلیک بورڈ اور باقی سہولتیں وہاں پہ موجود ہوں جو بھی ہمارے وسائل کے اندر ہو سکتی ہیں. کیونکہ جب تک آپ ایک ایسا ماحول بچے کو پرووائڈ نہیں کریں گے کہ جس ماحول میں اس بچے کا پڑھنے کو دل کرے یا استاد کا پڑھانے کو دل کرے, اس وقت تک ان سے کوئی توقع باندھنا کہ وہ کوئی اچھی کارکردگی دکھائیں گے, یہ ذرا ایک مشکل عمل ہے.
راشد صاحب, پرائمری اسکولوں میں تعینات اساتذہ کی تعلیم اور تربیت کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے بچوں کی بنیاد بنانے میں, اور کون سا پہلو زیادہ اہم ہے؟
دیکھیے, بنیادی بات کوالیفیکیشن کا ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم پرائمری اسکولوں میں بھی پی ایچ ڈی ٹیچرز لے کر آئیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ جتنی تعداد میں ہم پی ایچ ڈی پروڈیوس کرتے ہیں پاکستان میں, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے سیکنڈری یا ہائر سیکنڈری لیول پہ ہم ان کو ہائر کر سکیں. دوسری چیز یہ کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ پڑھ لینا ایک چیز ہے اور پڑھانا ایک دوسری چیز ہے. آپ کوئی بھی گریجویٹ ہے جو تعلیم حاصل کر کے آیا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھا استاد بھی ہو. اس کو اچھا استاد بنانے کے لیے اس پر محنت کرنی پڑے گی, اس کے لیے کورسز ڈیولپ کرنے پڑیں گے, اس کو ہر سبجیکٹ کی اسپیشلائزیشن کے حوالے سے اور بچوں کی نفسیات کے حوالے سے اس کو بتانا پڑے گا کہ کس گریڈ میں کس بچے کو جب آپ پڑھاتے ہیں تو ان کو اسیس کیسے کرنا ہے اور آپ نے ان تک یہ چیزیں کنوے کیسے کرنی ہیں اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں جب تک نہیں آئیں گی, اس میں کچھ چیزیں تو ہیں جو انسان کو خود بخود پتہ ہوتی ہیں, جو نیچرلی استاد ہیں ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے پڑھانا ہے, لیکن ایک باقاعدہ نظام تعلیم کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس نظام تعلیم کے اندر یہ گنجائش موجود ہونی چاہیے کہ ایسے بنیادی کورسز اساتذہ کے لیے ہوں کہ ان کو کیسے تدریس دینی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو اوپر تعلیم کی کمی ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میٹرک پاس یا ایسے پاس لوگوں کو بھی استاد کے طور پر ہم ہائر کر لیتے ہیں یا ان کو یہ ذمہ داری دے دیتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچوں کو پڑھائیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کو کچھ اضافی تربیت بھی فراہم کر دی جائے کہ انہوں نے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے.
پاکستان میں سرکاری اسکولوں کی صورتحال, تعلیم کے معیار اور دیگر تعلیمی مسائل پر آپ نے بات چیت سنی ماہر تعلیم ارشد بخاری کی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
سامن, ایک تو اسپیشل سیگمنٹ آپ نے ہمارا سنا ایجوکیشن پہ جسے سعدیہ اسد پیش کر رہی تھیں، ایک اور اس ٹرانسمیشن میں ہم سیگمنٹ، خصوصی سیگمنٹ آپ کے لیے لائیں گے جو پاکستان کے ماحول سے متعلق پالیسیوں اور مسائل کے بارے میں ہے۔ اس میں پہلے ہم آپ کو کچھ رپورٹس سنوائیں گے اور پھر اس بارے میں ہم ایک ایکسپرٹ سے بات کریں گے، اور وہ ہیں ڈائریکٹر ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ، ناصر پمر سے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کے لیے کچھ رپورٹس، یہ پہلی رپورٹ ہے لاہور سے۔ پاکستان کا صوبہ پنجاب اس وقت سموگ کی لپیٹ میں ہے، سردیوں کے آغاز میں اس کی شدت کم ہو جاتی ہے لیکن اس بار سموگ کی موجودگی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، جس کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت کی جانب سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں یا کیے جا رہے ہیں، اس بارے میں لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
سموگ ایک فضائی آلودگی ہے جو انسان کی دیکھنے کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ماہ اکتوبر کے وسط سے دسمبر کے مہینے تک رہتی ہے۔ سموگ سے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور سمیت 12 اضلاع شدید متاثر ہوتے ہیں۔ وزیراعظم کے مشیر برائے ماحولیات امین اسلم سمجھتے ہیں کہ سموگ کچرے اور چاول کی فصل کے باقیات کو جلانے، اینٹوں کے بھٹے، گاڑیوں، اسٹیل کے کارخانوں، کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں اور صنعتی یونٹ سے پیدا ہونے والے دھوئیں سے بنتی ہے۔ امین اسلم کے مطابق پڑوسی ملک بھارت میں بھی پاکستان کی نسبت زیادہ فصلوں کو جلایا جاتا ہے، جس کا اثر پاکستان کے ماحول پر بھی پڑتا ہے۔
سیٹلائٹ کے ذریعے نظر آیا ہے، وہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ تقریباً 85-90% کراپ برننگ جو ہے وہ انڈیا میں ہوئی ہے اور پاکستان میں بہت کم ہوئی ہے اس سال بنسبت 2017۔
ماہرین کے مطابق کوئلے سے چلنے والے صنعتی علاقوں میں اس کی موجودگی آبادی والے علاقوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد یونس کہتے ہیں کہ سموگ کی ایک شکل فوٹو کیمیکل ہے، جس میں سلفر ڈائی آکسائڈ اور سلفر ٹرائی آکسائڈ شامل ہوتی ہے، جو ہوا میں موجود صحت مند بیکٹیریا کو ختم کر دیتی ہے، جس سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔
لوگوں کو بہت سارے جو الرجی کا شکار ہوتے ہیں نا، یہ جنگ ہیومیڈیٹی ہوتی ہے نا، اس کے اندر پروٹینٹس موجود ہوتے ہیں، ان کے پھیپھڑے جو ہے نا وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ اس میں بچوں کو، ازما، بوڑھوں کو اور سینسٹیو جو لوگ ہیں نا، ان کو یہ پرابلم، یہ نیچرل ہے سر انوائرمنٹ میں۔
محمد یونس نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ درجہ حرارت میں تبدیلی، آلودگی، دھواں اور دھند مل کر سموگ بناتے ہیں۔ محمد یونس کے مطابق پاکستان میں پہلی مرتبہ سموگ چند سال پہلے آئی، لیکن گزشتہ 2 سالوں میں اس کی شدت بڑھ گئی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات کے مطابق پاکستان میں ہوا کو مانیٹر کرنے والا کوئی نظام موجود نہیں۔ حکومت پنجاب نے گزشتہ سال چاول کی فصل کی باقیات کو جلانے کے لیے دفعہ 144 نافذ کی، جس کے تحت فصل جلانے والے 600 کسانوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ صوبہ پنجاب کے وسطی شہر پاکپتن میں زراعت کے شعبہ سے منسلک کاشتکار راؤ حامد علی خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ گزشتہ 25 سالوں سے کاشتکاری کے شعبہ سے منسلک ہیں اور اپنے ہوش سنبھالنے سے دیکھ رہے ہیں کہ چاول سمیت تمام فصلوں کی باقیات کو جلایا جاتا ہے تاکہ اگلی فصل کے لیے زمین کو تیار کیا جا سکے۔
گورنمنٹ اگر لانا ہی چاہتی ہے کہ آپ اس کو بالکل بھی آگ نہ لگائیں، تو کسان کو کوئی تھوڑا سا آپ اٹریکٹ کریں، ان کو کہیں کہ جی آپ اپنے جو فی ایکڑ آپ کی جو باقیات ہیں نا، اس کو اکٹھا کریں، اس کا ویٹ کریں، ویٹ کر کے اس کے حساب سے بالکل اس کا معمولی سے چاہے اس کو پیسے دے دیں۔ اگر وہی صاحب یہ کہیں گے کہ یہ اس کو جلائیں نا، کسان کرے گا کیا؟ مجھے یہ بتائیں، وہ لے کے کہاں جائے گا؟ اس کو نہ وہ آگ لگا سکتا ہے، نہ وہ اس کو بیچ سکتا ہے، آخر اس نے اگلی فصل کی تیاری بھی کرنی ہے، تو اتنے یہ ڈھیر جو ہے وہ کدھر جائے گا؟ اس کا کوئی متبادل بھی تو بتائے نا گورنمنٹ۔
پنجاب میں عام طور پر سموگ کا دورانیہ ماہ دسمبر کے آخر تک رہتا ہے، لیکن اس مرتبہ یہ جنوری کے مہینے میں بھی محسوس کی جا رہی ہے، جو دھند کے ساتھ مل کر دیکھنے کی صلاحیت کو مزید کم کر دیتی ہے، جس کے بعد لاہور سے اسلام آباد موٹر وے سمیت قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے ترجمان سید عمران احمد شاہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایسی صورتحال میں حد نگاہ 0 سے 30 میٹر ہو جاتی ہے، جس کے باعث وہ مسافروں کو غیر ضروری سفر کرنے سے منع کرتے ہیں۔
صبح 10 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک بہترین ٹریولنگ ٹائم ہے، ہم روڈ یوزرز کو یہ بتاتے ہیں، پھر انہیں بتاتے ہیں کہ فوگ لائٹس انسٹال کر لیں، ڈبل انڈیکیٹرز آن کر لیں، آپ کی گاڑی کے جو فوکرز ہیں وہ ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے، کہ کیا آپ کی گاڑی کی ونڈ اسکرین صاف ہو, میوزک نہ سنیں, موبائل فون کا استعمال نہ کریں.
وزیر اعظم کے مشیر برائے ماحولیات امین اسلم کہتے ہیں کہ اسموک کے روا سیزن میں 2 ماہ کے لیے 350 اینٹوں کے بھٹوں کو بند کیا گیا. 4,000 بھٹا مالکان کے خلاف غلط ایندھن استعمال کرنے پر چالان کیے گئے. 750 کارخانوں کو سکربر نہ لگانے پر سیل کیا گیا, جبکہ کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں بھارے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں. امین اسلم نے بتایا کہ حکومت کی ایک کوشش ہے کہ وہ 2020 تک اس مسئلے پر قابو پا لیں.
تقریباً 10,000 بھٹا ہے پنجاب میں, اور ہم ان کو تمام کو انشاءاللہ شفٹ کریں گے زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ, اور اس کے لیے ہم ایک پیکج بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے, تاکہ ان کو سبسڈی دی جائے اور وہ اس کو کنورٹ کر سکیں. اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اگلے سال کے آخر اور 2020 کے شروع تک ہم ان تمام بھٹوں کو کنورٹ کر دیں زگ زیگ کے اوپر.
امین اسلم نے تسلیم کیا کہ کسانوں بارے ابھی ان کے پاس کوئی حل نہیں, لیکن ان کی کوشش ہے کہ اس پر بھی کاشتکاروں کو اگلے سال آگہی دی جائے. محکمہ موسمیات کے مطابق سموک کو زمینی اوزون بھی کہا جاتا ہے, جو تیز ہواؤں اور بارشوں سے ہی ختم ہو سکتی ہے. ضیاء الرحمان, وی او اے اردو, لاہور.
امریکہ اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں توانائی کی بڑی کمپنیاں کوئلے سے چلنے والے پلانٹس کو بند کر رہی ہیں. اس کی ایک وجہ ان پلانٹس کا کاروباری اعتبار سے قابل نہ ہونا, اور دوسرا توانائی کے متبادل ذرائع کی مانگ میں اضافہ ہے. ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق سن 2015 کے پیرس معاہدے کے تحت دنیا کے بیشتر ممالک نے ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کی غرض سے کچھ اہداف مقرر کیے ہیں. پاکستان اس معاہدے کی توثیق کر چکا ہے, مگر ساتھ ہی پاکستان چین کی مدد سے کوئلے سے چلنے والے تقریباً 9 پلانٹس جو ہیں وہ پاکستان میں تعمیر کر رہا ہے, جو بڑی مقدار میں کاربن کے اخراج کا باعث ہوں گے. اس بارے میں تفصیلات سنیے اس رپورٹ میں. ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکہ میں کوئلے کی صنعت کو دوبارہ بحال کرنے کے بیانات کے باوجود توانائی کی کئی بڑی کمپنیاں توانائی پیدا کرنے کے لیے کوئلے کو خیر باد کہہ کر توانائی کے متبادل ذرائع اپنا رہی ہیں. مثال کے طور پر 2 سال پہلے ریاست ورجینیا میں توانائی کی بڑی کمپنی امریکن الیکٹرک پاور نے کوئلے سے چلنے والے کلنچ ریور نامی پلانٹ کو گیس پر منتقل کر دیا. اسی طرح شمالی کیرولائنا میں ڈیوک انرجی نے اپنے کئی پلانٹس کو بند کر دیا ہے, اور آئندہ سال ایشول میں جولین جھیل کے کنارے کوئلے سے چلنے والا پلانٹ کوئلے سے گیس پر منتقل ہو جائے گا. شیری گڈمن امریکی وزارت دفاع کی سابق افسر ہیں, اور اب توانائی اور ماحولیات کے ماہر کے طور پر وڈرو ولسن سینٹر سے منسلک ہیں.
امریکہ میں کوئلے کا استعمال تنزلی کا شکار ہے, اور اب یہ اکنامیکل نہیں رہا. قدرتی گیس اب زیادہ سستا ایندھن ہے. پچھلے ایک عشرے میں فریکنگ کی وجہ سے ہم گیس میں سپر پاور بن گئے ہیں, جس کی وجہ سے گیس نے کوئلے کی جگہ لے لی ہے.
امریکہ میں توانائی کی کمپنیاں دھوپ اور ہوا سے توانائی پیدا کرنے کے لیے سرمایہ کاری کر رہی ہیں. تقریباً 15 برس پہلے ڈیوک انرجی کی کل توانائی کا 58% کوئلے سے حاصل ہوتا تھا, اب یہ کم ہو کر 35% رہ گیا ہے. عام شہریوں میں ماحول سے متعلق آگہی اور موسمیاتی تغیر کے بارے میں تشویش کے باعث شمسی توانائی کے استعمال کا رجحان بڑھ رہا ہے, مگر پاکستان میں حالات اس کے برعکس دکھائی دیتے ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ اس پالیسی کے مستقبل میں پاکستان پر منفی اثرات مرتب ہوں گے.
حال ہی میں پولینڈ میں ہونے والی کانفرنس کے دوران پیش کی جانے والی رپورٹ میں پاکستان کا نام ان 10 ممالک کی فہرست میں آیا ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے زیادہ متاثر ہیں. اس سے پہلے والے سروے میں بھی پاکستان اس فہرست میں شامل تھا, تو پاکستان کو سیلابوں, خشک سالی اور شدید موسمی تبدیلیوں سے خطرات لاحق ہیں.
پاکستان نے ایک طرف تو پیرس معاہدے کی توثیق کر رکھی ہے, اور دوسری جانب وہ سی پیک منصوبے کے تحت کوئلے کے 9 پلانٹس پاکستان میں تعمیر کر رہا ہے. جن علاقوں میں یہ پلانٹس لگائے جا رہے ہیں وہاں کی کچھ آبادیاں نئی صورتحال سے متاثر ہو رہی ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان کی خارجہ اور داخلہ پالیسیوں میں تضاد پایا جاتا ہے. احمد رافع عالم ماحولیات سے متعلق موضوعات کے وکیل ہیں.
اب آپ حیران رہیں گے کہ 2017 میں جو ہم نے INDC پیش کی ہے اس کے اندر ہم پریڈکٹ کریں اگلے 15 سال کے اندر کہ ہماری گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کم نہیں ہوں گی, وہ 400 گنا زیادہ بڑھیں گی. 400 گنا زیادہ بڑھیں گی بیکاز پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے. اب یہ ایک جو پوزیشن ہم نے لی ہوئی ہے انٹرنیشنلی, یہ ہماری ڈومیسٹک پالیسی کے ساتھ نہیں لگتی, انوائرمنٹلی نہیں فٹ ہوتی. پی ٹی آئی حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ پچھلی حکومت کی آئی این ڈی سیز کو کس طرح تبدیل کر کے پاکستان کی کلائمیٹ پوزیشن کو گرین ہاؤس گیس ریڈکشن کی طرف کس طرح لائیں گی؟
ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان کو توانائی کے شعبے میں استحکام اور پائیدار مستقبل کے لیے توانائی کے ذرائع میں تبدیلی لانی ہوگی اور مختلف قسم کے ایسے ایندھن استعمال کرنے ہوں گے جن میں کاربن کی مقدار کم ہو۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ سے منسلک ناصر پاور نے، جو ایک ماہر ہیں انوائرمنٹ کے۔ سر، ویلکم ٹو دی شو۔
جی مہربانی، مہربان۔
آپ نے رپورٹس ہماری سنی اور آپ خوب واقف ہیں، پاکستان کو سیریس جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا ہے، اور ان میں سے ایک جیسے ابھی آپ نے سنی کہ سموگ ایک بڑا مسئلہ ہے اور وہ بھی کاربن کی وجہ سے ہے۔ ایسے میں جبکہ اتنے سیریس مسائل ہیں اور کئی خطرات ہیں جو پاکستان کو درپیش ہیں، کیا مجبوری ہے پاکستان کی کہ وہ کول سے چلنے والے، کوئلے سے چلنے والے پلانٹس جو ہیں وہ تعمیر کر رہے ہیں؟
اس کے حوالے سے جو سب سے بڑی دلیل دی جاتی ہے وہ یہی دی جاتی ہے کہ پاکستان جو ہے بنیادی طور پہ ایک انرجی ڈیفیشنٹ جو ہے وہ کنٹری ہے، اور اس کی معاشی ترقی کے لیے جو ہے وہ انرجی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ بدقسمتی سے جو ہمارے گرین انرجی کے وسائل ہیں، جو الٹرنیٹ انرجی کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے، اس کو ہم نے جو ہے ایکسپلائٹ نہیں کیا، جس میں ہمارا سولر ہے، ونڈ کا بہت بڑا کوریڈور ہے خاص طور پہ سندھ میں، اور اس کے حوالے سے یا بایو گیس کے حوالے سے جو انرجی کے وسائل ہیں ان کو ہم نے نہیں ایکسپلائٹ کیا۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ ایک بہت بڑی ایک حقیقت ہے اور ایک ریئلٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا اس وقت گلوبل جو گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کے اخراج میں کنٹریبیوشن کم ہے، لیکن جو ہمارا ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیوچر میں، جیسے احمد رافع نے جو مینشن کیا کہ آئی این ڈی سی کی رپورٹ کے حوالے سے، کہ فیوچر میں اس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے وہ کسی بھی طرح جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اصول ہیں اس کو فالو نہیں کر رہا ہے، اور ہم جو اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت تازہ عالمی بینک کی ایک اسٹڈی آئی ہے جس میں انہوں نے پوری ساؤتھ ایشیا کو ڈاکیومنٹ کیا ہے، اور انہوں نے ساؤتھ ایشیا میں کلائمیٹ چینج کی ولنریبلٹی کے حوالے سے ہاٹ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اور پاکستان میں صوبہ سندھ کو جو ہے انہوں نے نمبر ون پہ رکھا ہے کلائمیٹ چینج ولنریبلٹی کے حوالے سے، اور دوسرے نمبر پہ صوبہ پنجاب کو رکھا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو صوبہ سندھ ہے اس میں، کیونکہ ہم انڈس ریور کے بھی لوور رائے پیرن اس میں آتے ہیں سسٹم میں، تو دونوں صورتحال میں اگر فلڈ میں بھی سندھ متاثر ہوتا ہے، ڈراؤٹ میں بھی سندھ متاثر ہوتا ہے، اور جو کوئلے کا جو علاقہ ہے جو تھربار کر، وہ تو ویسے ہی
وہیں پر
انوائرمنٹ کے۔
میں یہی سامعین کو بتانا چاہ رہا تھا ناصر، کہ جو سی پیک کے تحت جو پاور جنریشن کے منصوبے ہیں، نو تو وہ ہیں جو کہ کول پلانٹس ہیں، اس کے علاوہ میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پانی سے بجلی بنانے کے منصوبے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ جو متبادل ذرائع جنہیں ونڈ اور وہ بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، لیکن زیادہ چونکہ جو تعمیر ہو رہی ہے وہ کول سے چلنے والے، اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں سندھ میں تھار کا جو ایریا ہے وہاں پہ کول ہے اور وہاں پہ پلانٹس جو ہیں وہ لگے ہیں، اور سندھ پہلے ہی متاثر ہے، اور وہاں کی تو آبادیاں جو ہیں ان کو بھی کچھ مسائل درپیش ہیں، اس کے بارے میں بتائیے، لوگ جو مقامی لوگ ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا ہے وہاں پر؟
بیسیکلی سندھ جو ہے اس کو کلاسیفائی کیا گیا ہے، اگر ہم جغرافی کے حساب سے دیکھیں تو 65% سے زیادہ جو اراضی ہے سندھ کی وہ ایرڈ زون کہلاتی ہے، کلاسیفائڈ کیا گیا ہے۔ ایرڈ زون وہ علاقے ہیں جہاں پہ جو زندگی ہے، جو معاشی ترقی ہے یا اکانومی ہے، ایگریکلچر ہے، لائف اسٹاک ہے، وہ سارا رین فال پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر بارش ہوگی تو وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی، اگر بارش نہیں ہوگی تو خاص طور پہ جیسے ہمارے تھرپارکر ہے، और नारा रीजन है और कोहिस्तान है, तो थरपार करके लोग जब बारिश नहीं होती तो ब्रिटिश पीरियड से वहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है कि 15 अगस्त तक अगर बारिश नहीं हुई तो वो लोग जो है अपना लाइव स्टॉक जो है उसको मूव करते हैं टुवर्ड दी बैराज एरिया, जहाँ पे ग्रीन पास्चर उनको मिलते हैं, उनको ग्रेजिंग एरियाज मिलते हैं। तो इस वक्त जो है आप देखेंगे कई सालों से वहाँ पे कहत की सूरत हाल है, और वहाँ ये जो थरपारकर का इलाका है ये पुअर ऑफ द पुअरेस्ट पाकिस्तान के अजला में इसका शुमार किया जाता है, और रोज आप रिपोर्ट देखते रहे सुनते होंगे कि वहाँ पे जो है बच्चों की अमवात रिपोर्ट हो रही हैं और पानी का बहुत बड़ा मसला है। तो उस हवाले से वहाँ की जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बहुत पुअर हैं, तो उस हवाले से हमें लॉन्ग टर्म, और वो इसलिए कि वहाँ पे एक तो तेजी से बारिश नहीं होने की वजह से सैंड ड्यून्स की जो है वो मूवमेंट हो रही है, वो ग्रेजिंग पास्चर्स हैं वो मुतासर हो रहे हैं, और लाइव स्टॉक का बहुत बड़ा जो नंबर है तादाद जो है तकरीबन 60 लाख तादाद लाइव स्टॉक की थरपारकर में है, बहुत बहुत पोटेंशियल है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उसको भी हमने नजरअंदाज किया हुआ है। नतीजे में वहाँ पे माइग्रेशन हो रही है और लोगों की नकल मकानी हो रही है और पावर्टी में और बच्चों की अमवात में इजाफा हो रहा है।
नासिर जी बिल्कुल, आप ये बहुत से मसाइल आप बता रहे हैं, ये बताइए जो स्मॉग है या कार्बन है जो कि गाड़ियों से भी खारिज होता है, उससे जो आम लोग हैं, आवाम हैं, मुकामी लोग हैं, उनकी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है?
जी, इसमें जो खासतौर पर रेस्पिरेटरी जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं, सांस की बीमारियां, दमे की बीमारियां, या आंखों में सोजिश जो है वो इस तरह के मसाइल हो रहे हैं। और इस हवाले से आप देखें कि पूरा विंटर जो है खासतौर पर पंजाब के जो प्लेन एरियाज हैं उसमें ज्यादा मुतासर हो रहे हैं, और हमारा जो इन इश्यूज को जो सरकारी सतह पे जो ट्रीटमेंट होती है वो हमारी एडहॉक अप्रोच होती है कि जब कोई इंसिडेंट होता है स्मोक का तो फिर हम रिएक्टिव अप्रोच होती है, हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, आप देखें कि एयरपोर्ट्स बंद हो जाते हैं, पूरी आपकी मईशत जो है वो ठप हो जाती है, तो जो एनवायरमेंटल कास्ट है पाकिस्तान की वो बहुत ह्यूज है। एक और मैं आपको कोट करूंगा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उन्होंने बताया कुछ साल पहले, पुरानी रिपोर्ट है लेकिन उन्होंने बताया कि ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान का रोजाना 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है।
अच्छा।
तो 365 अरब रुपए तो हमारे इसमें जाया हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि जी हमारी इतनी GDP ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो जो मुआशी तरक्की है वो आंधी जो कीमत है उसकी वो माहौलियाती
चुकानी पड़ेगी। एग्जैक्टली, मैं यही इसी तरफ आना चाह रहा था कि आप इसके बारे में देखें, इसके लिए जो पावर जनरेशन के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो खर्च किए जाएंगे, तो 5 साल बाद 10 साल बाद बिजली का शायद मसला जो है उस पर तो काबू पा लिया जाएगा, लेकिन जो बाकी मसाइल होंगे वो भी तो किसी ना किसी तरह उसकी कीमत भी तो चुकानी पड़ेगी ना आवाम को या हुकूमत को।
बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जो हमारे बाकी जो सेक्टर्स हैं, जैसे पाकिस्तान का जो इंडस्ट्री सेक्टर है, बाकी जो हमारे पानी के वसाइल हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि जो इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स अच्छे नहीं हैं। जैसे आपने कहा कि अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, तो अर्बनाइजेशन बढ़ने से एयर पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है, इसी तरह हमारी इंडस्ट्री जो है वो तैयार नहीं है ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने के हवाले से, और जो कई सनती हमारा फजला है, चाहे वो कराची हो या पंजाब हो, बाकी जो बड़े बड़े शहर हैं फैसलाबाद हो, तो वो हमारे प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट ना होने की वजह से जो है हमारे फ्रेश वाटर बॉडीज जो हैं वो पोल्यूट हो रही हैं। नतीजे में चाहे वो समंदर हो, हमारा साहली इलाका हो, कराची का सिंध का, वो भी मुतासर हो रहा है। तो उस हवाले से हम देख रहे हैं कि जब हम बाकी सेक्टर्स में ही इन्वायरमेंटल जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, क्योंकि लेजिस्लेशन तो हो गई वो एक अच्छी बात है, और 18th अमेंडमेंट के बाद अब इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट और क्लाइमेट सब्जेक्ट जो है वो प्रोविंसेस के पास आ गया है, तो प्रोविंसेस की उस हवाले से एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि वो इन चीज़ों को जो है इंटीग्रेट करें अपने कामों में और इनकॉर्पोरेट करें। लेकिन हम देखते हैं कि प्रोविंसेस में जैसे सुभाष सिंह में 2014 में 18वीं के बाद कानून साजी तो अच्छी हो गई, 2014 का एनवायरमेंटल एक्ट बन गया है, लेकिन उस हवाले से जो डिपार्टमेंट्स की, गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है वो इतनी नजर नहीं आ रही इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स हो और प्लस फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी हमारे एनवायरमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं वो उनकी बहुत कम जो एलोकेशन होती है, फाइनेंशियल जो ATPs बनती हैं तो बहुत कम होती है, तो उस हवाले से जितना मैग्नीट्यूड है इसका एनवायरमेंट का, क्लाइमेट चेंज का जितना इशू है, جس طرح ورلڈ بینک اور باقی عالمی ادارے میں بتا رہے ہیں, اس حوالے سے جو گورنمنٹ کا ریسپانس میکینزم ہے وہ اتنا افیکٹو نظر نہیں آ رہا.
میں یہاں پر ہمارے جو سامعین ہیں ان کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سعودی عرب کے تو بارے میں سب کو معلوم ہے کہ وہ تیل پروڈیوس کرنے والا ایک بڑا ملک ہے. وہاں پر بھی چند روز پہلے ہوا سے توانائی پیدا کرنے کے ایک بڑے منصوبے کا اعلان کیا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ گلوبلی جو معاہدے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ان کا کافی دباؤ ہے, اور کئی ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ کاربن فٹ پرنٹ جو ہیں وہ کم کرنے کے لیے توانائی کے متبادل ذرائع پر توجہ دے رہے ہیں. کوئلے کے بارے میں جو عام یہاں پر امریکہ میں بھی تاثر ہے کہ اس کو کوئلے سے پلانٹس کو چلانا, ان کوئلے کو نکالنا, وہ ایک لیبر انٹینسیو اور مہنگا اب ایک کام ہے,
بزنس ہے
بالکل. یہ بتائیے جو عالمی معاہدے کے تحت یا پیرس معاہدے کے تحت جو آئی این ڈی سیز یا اہداف پاکستان نے مقرر کیے ہیں, ان کو پورا کرنے میں پاکستان کو کیا مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں؟
ایک تو یہاں پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو اس کے ہیں سپورٹرز یا جو اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی انوائرمنٹل ایفیشنٹ ٹیکنالوجی ہم لے آئیں گے اور اس کے تھرو جو ہے انوائرمنٹل جو نقصان ہوگا وہ کم ہوگا. تو اب وہ پتا نہیں کہ کس حد تک یہ ممکن ہے, کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری جو باقی انڈسٹری کے سیکٹرز ہیں اور باقی ہمارے ڈیولپمنٹ کے سیکٹرز ہیں اس میں بھی ہم انوائرمنٹ کو ایز اے جسٹ وہ ایک سیریمونیل اس کو ایڈریس کرتے ہیں, لیکن لیٹر اینڈ اسپیڈ میں آپ دیکھیں گے فار ایگزامپل کسی بھی ملک کا جو فارسٹ کا کور ہے وہ اس کی مجموعی اراضی کا 25% جو ہے 25% وہاں پہ جنگلات ہونے چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں دن بدن ہمارے فارسٹ جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں, ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے. اس میں نیچرل فیکٹرز بھی ہیں لیکن مین میڈ بھی فیکٹرز ہیں, جیسے ہمارے یہاں سندھ میں ریسنٹلی سپریم کورٹ نے فارسٹ پہ ایک کیس بھی چل رہا ہے کہ ہماری بہت فارسٹ جو سندھ کے ہیں اس پہ الیگل انکروچمنٹ جو ہے قبضے کیے گئے ہیں فارسٹ لینڈ زمین پہ. تو فارسٹ لینڈ تو بچ گئی ہے لیکن فارسٹ وہاں پہ غائب ہو گئے ہیں. تو یہ مین میڈ فیکٹرز بھی ہیں. تو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئلے جیسی بہت بڑا انٹروینشن ہو رہا ہے تو اس میں کس طرح ہمارے ادارے چاہے وہ نیشنل ہو یا پروونشل ہو ان کس طرح اس کو انشور کریں گے کہ جو جیسے میں نے کہا کہ تھر کا جو علاقہ ہے وہ ایکالوجیکلی انتہائی فرجائل علاقہ ہے, اور جو ہمارے میٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک فیوچر کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈاکیومنٹیشن بھی کی گئی ہے تھر کے حوالے سے, جس میں انہوں نے بتایا کہ تھر جو ہے آئندہ 10-15 سال میں مزید جو ہے وہاں پہ جو درجہ حرارت ہے اس میں اضافہ ہوگا.
تو ناصر یہ جو آپ جس طرح سے آپ یہ سارے فیکٹس بتا رہے ہیں جو سچویشن بتا رہے ہیں تو پاکستان کی جو انوائرمنٹ کے حوالے سے جو سین ہے وہ تو کوئی بہت ہی ایک بلیک سی پکچر آپ پیش کر رہے ہیں.
میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس سال جو ہے سندھ میں بارشیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں, جو ہماری مانسون بارشیں ہوتی تھی. تو اس وقت شدید چاہے سندھ کے مختلف اضلاع میں چاہے وہ ایرڈ زون ہو, ایگریکلچر ہو, اریگیشن ہو, اور ہمارے گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ اس میں جو ہے آرسینک آ گیا ہے, تو ہمارے فریش واٹر باڈیز پولیوٹ ہو گئی ہیں, کنٹامنیٹیڈ ہو گئی ہے. تو مجموعی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انوائرمنٹ کی جو پاکستان میں انوائرمنٹل کانسٹیٹیوئنسی ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, چاہے وہ سول سوسائٹی ہو یا ہماری مین اسٹریم میڈیا ہو. انوائرمنٹ کے ایشوز کو ہم اتنا وہ جگہ نہیں دیتے ہماری ایون مین اسٹریم میڈیا بھی, کہ ہماری جس طرح ہیڈ لائن ہو یا جو مین ہمارے ٹاک شوز ہوتے ہیں تو اس میں کبھی کوئی ریئر کوئی کبھی پانی کا ذکر ہوتا ہے یا انوائرمنٹ کا یا کلائمیٹ چینج کا ذکر ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بنیادی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, جو اگر انرجی کا مسئلہ ہے یا معاشی مسئلہ ہے, وہ بیسیکلی انوائرمنٹل مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہے. اور جب تک ہم روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے تب تک ہم جو ہماری معاشی ترقی ہو یا ہماری سماجی ترقی ہو وہ پائیدار نہیں ہو سکے گی.
ناصر پاور بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور آپ کے انسائٹ کا. آج کل دنیا بھر میں موسمی تبدیلیوں اور عالمی سطح پر درجہ حرارت میں اضافے کے بارے میں بحث زوروں پر ہے اور مختلف نظریات اور عوامل کا حوالہ دیا جاتا ہے. ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں قیاس آرائیاں اور حقائق کیا کہتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں اس بارے میں مدثرہ منصر کی یہ رپورٹ۔
زمین پر تبدیلیاں آ رہی ہیں، سمندروں کی سطح بلند ہو رہی ہے اور کرہ ارض کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے، اور گزشتہ نومبر میں کیلیفورنیا میں لگنے والی آگ جیسی قدرتی آفات کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ مائیکل مان ایٹماسفیرک کلائمیٹ کے پروفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں
The impacts of climate change are no longer subtle. We're seeing them play out in terms of weather disasters that are costing us
ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات اب پراسرار نہیں ہیں، ہم انہیں موسمی آفات کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، اور ان سے ہمیں سینکڑوں ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ بہت سے سائنسدان اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی کا سبب فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا بڑھ جانا ہے، جو انسانوں کی سرگرمی سے بڑھتی ہے، جس میں کوئلے اور تیل کو ایندھن کے طور پر استعمال کرنا بھی شامل ہے۔ تاہم دیگر ماہرین اس سے اتفاق نہیں کرتے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ کرہ ارض کا درجہ حرارت برفانی دور سے قدرتی طور پر بڑھ رہا ہے۔ جڈت کری ماحولیات کی سائنسدان ہیں۔
The rate of sea level rise in the 1930s and 40s is as high as we were seeing now.
Now the سمندر کی سطح 1930s اور 1940s کے اشروں میں بلند ہوئی اور اتنی ہی بلند تھی جتنی کہ اب ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج 1950 تک شروع نہیں ہوا تھا، چنانچہ کرہ ارض کا درجہ حرارت اس سے پہلے ہی بڑھ رہا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ بھی ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کی اہمیت کم کرتی رہتی ہے۔ انتظامیہ مسلسل خام ایندھن کی پیداوار اور استعمال کے ضابطے نرم کرتی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں، میں ایسے بعض معیارات برقرار رکھنے کی کوشش میں جن کی غالباً کوئی اہمیت نہیں، ملک کو ناکارہ نہیں بنا سکتا۔ مگر سائنسدان کہتے ہیں کہ امریکہ جیسے صنعتی ممالک اس کے ذمہ دار ہیں اور اس کی قیمت بھی نہیں چکائیں گے۔ مائیکل مان کہتے ہیں کہ جو لوگ اس سے سنبھل نہیں سکتے، وہی اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ وہ ممالک جو ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے خود کو الگ کرنے کے وسائل نہیں رکھتے، اور وہ ہے ترقی پذیر دنیا، افریقہ اور دیگر ممالک جو ابھی تک اقتصادی طور پر مالدار نہیں ہیں، وہ دولت جو صنعتی ممالک کو حاصل ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ دوبارہ قابل استعمال توانائی کے ذرائع انسانوں کا پیدا کردہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آئندہ نسلوں کے لیے ہوا کا رخ موڑ دیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہندوؤں کا سب سے بڑا مقدس مقام شری سادھو بیلا 200 سال سے سکھر میں دریا سندھ کے ایک جزیرے پر واقع ہے۔ اس میں موجود ایک لائبریری میں مختلف زبانوں میں لکھی گئی نایاب کتب کا ایک خزانہ موجود ہے۔ آئیے اس بارے میں رپورٹ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کرن مرزا سے۔
دریائے سندھ کے پانیوں میں گھرا 5,165 اسکوائر فٹ پر محیط سادھو بیلا پاکستان میں رقبے کے لحاظ سے ہندو مذہب کا سب سے بڑا مقدس مقام ہے۔ یہاں تک پہنچنے کا واحد ذریعہ کشتی ہے۔
سادھو بیلا ایک جزیرہ تھا 1823 میں بابا بنکھنڈی مہاراج، جن کا نام اوریجنلی بابا بالچند جی تھا، وہ نیپال سے رٹن کرتے ہوئے یہاں جب سندھو ندی پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے وشرام کیا تھا۔ اس دھرتی ماتا نے ان کو اتنا پیار دیا کہ وہ یہیں رہ گئے۔
سادھو بیلا کے اندر موجود عمارات فن تعمیر کا دلکش نمونہ ہے۔ ان میں سفید سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ دروازے پر بنے نقش و نگار ہندوستان کے علاقے جے پور کے کاریگروں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔
جب اس وقت ہندوستان پاکستان ایک ہوا کرتا تھا تو کاریگر سارے جو تھے وہاں سے آتے تھے، کہ راجستھان سے اور اس علاقے کے کاریگر جنہوں نے مندر یہ بنایا۔ اکثر انگریز اور اکثر وہ پارلیمنٹ کے لوگ اور اکثر وہ سفیر بھی آتے ہیں، کیونکہ اس کو بکس کے اندر بالکل ٹک مارک کیا گیا ہے۔
سادھو بیلا آستان میں دور دراز سے آنے والے یاتریوں کے لیے رہائش کا خاص بندوبست موجود ہے۔
بندوبست بہت اچھا ہے، ہمیں آگے پیچھے پوری اچھی سیوا ملی ہے۔ کمبل کی ویوستھا اچھی کی تھی، رجائی وغیرہ کی ویوستھا بہت اچھی تھی۔
یہ تاریخی مقام نہ صرف عبادت اور سیاحت کے لیے مقبول ہے، بلکہ صدیوں سے علم و تدریس میں دلچسپی لینے والوں کی منزل بھی ہے۔ یہاں ایک لائبریری موجود ہے جس میں ہندی اور سنسکرت زبانوں کی لا تعداد اور کئی انمول کتب کا ذخیرہ ہے۔ ان سے نہ صرف ماضی میں سادھو فیضیاب ہوئے بلکہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔
यहाँ पर जो मौजूदा गद्दी नशीन हैं आचार्य स्वामी गौरी शंकर दास जी महाराज, वो भारत से आते हैं, पिछले 4 साल हो गए हैं वो आ रहे हैं, साधु हैं। पार्टीशन से पहले यहाँ महंत बाबा हरनाम दास थे, तो उस समय में बहुत से साधु यहाँ पर रहते थे, उनको यहाँ के जो मौजूदा साधु थे, आचार्य साधु थे, वो उनको विद्या देते थे, उनको पढ़ाते थे। अभी इनका कम होना ये है कि यहाँ पर संस्कृत जानने वाले बहुत ही कम हैं।
कोई साधु बेला दिल में मन्नत लिए आता है तो कोई सैर की खातिर और कोई इल्म में इजाफा करने। यहाँ की तारीखी दरो दीवार सभी को खुश आमदीद कहती है। किरण मिर्जा, वॉइस ऑफ अमेरिका, सखर।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9 और यहाँ हमारे स्टूडियो में सुबह के 11 बजने को हैं। हमारे इस तवील ट्रांसमिशन का वक्त अब ख़त्म होता है। इस प्रोग्राम की एडिटर थी बेजत जलानी, प्रोड्यूसर थी सादिया असद। अपने मेज़बान नदीम याकूब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।